السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر زاد التقوی. بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں. اللہ تعالیٰ نے انسانی حیات کے تحفظ کے لیے حفاظتی تدبیر مقرر فرمائی ہے. جس طرح سے انسانی حیات کی ہدایت کے لیے نظام ہدایت ترتیب دیا ہے، حفاظتی تدبیر بھی مقرر فرمائی ہے اور اس کا عنوان تقوی قرار دیا ہے. تقوی کے کئی منابع ذکر کیے ہیں جہاں سے انسانی حیات میں تقوی آ سکتا ہے اور حاصل ہوتا ہے. سورہ مبارکہ بقرہ کی آیہ 179 میں حق تعالی نے تقوی کے حصول کا ایک ذریعہ ذکر فرمایا ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے اے صاحبان خرد، تاکہ تم با تقوی بن سکو، تاکہ تم متقی بن سکو. چونکہ یہ موضوع اس جہت کے ساتھ مرتبط ہے، بغیر کسی تفسیر کے صراحت کے ساتھ تقوی اور حیات کا آپس میں بہت ہی صریح رابطہ اسی آیہ شریفہ کے اندر ذکر فرمایا گیا ہے. ہر چند دیگر آیات میں حیات کا ایک پہلو مد نظر رکھا گیا ہے، لیکن اس میں اصل حیات انسانی موضوع ہے تقوی کے لیے، کہ تمہارے حیات کے تحفظ کے لیے اللہ نے قانون بنایا ہے قصاص کا، اور اس قانون کے مطابق اگر تم عمل کرو تو اپنی حیات کو تحفظ دو گے، محفوظ بنا لو گے، اور یہی تمہارا تقوی ہے. حیات کا تحفظ تمہارا تقوی ہے. اس آیہ کریمہ میں تقوی میں وہ پہلو مد نظر نہیں ہے جو عموماً اخلاقی موضوعات میں اور مباحث میں علماء ذکر فرماتے ہیں، بلکہ تقوی کی بات کو ایک لحاظ سے مختص کر دیا گیا ہے فقط اخلاقی پہلوؤں سے اور اخلاقی موضوعات کے ساتھ، جبکہ اس آیہ کریمہ میں اصل حیات موضوع تقوی ہے، نہ اخلاق. اخلاق سے مراد انسانی نفس اور روح کی صفات ہیں، ملکات ہیں، عادات ہیں جو انسان کے وجود کے اندر، انسان کی روح کے اندر، انسان کے نفس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور پھر انسان کے جتنا عمل ہے وہ سارا ان صفات اور خلقیات کے ذریعے سے انجام پاتا ہے. مثلا ہر انسان کا خلق عبارت ہے اس کی عادتوں سے، ہر انسان کی عادتیں ہیں وہی اس کا خلق ہے. خلق راسخ صفت کو کہتے ہیں، جو انسان کے روح میں، انسان کے نفس میں راسخ ہو جائے، پکی ہو جائے، اور وہ صفت انسان سے اپنے تناسب کے مطابق عمل بھی کروائے. مثلا اگر ایک انسان کی صفت ہے یہ کہ وہ صاف ستھرا رہتا ہے، تو یہ خلق ہے، عادت ہے اس کی، یہ بن گئی ہے. دوسرا انسان گندا رہتا ہے، صفائی نہیں کرتا، اپنے بدن کی، لباس کی، ماحول کی صفائی نہیں رکھتا، تو یہ اس کا خلق ہے ایک، کہ نظافت پسندی اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور یہی دو عادتیں انسان سے عمل کرواتی ہیں، انسان کے عمل کی زمام ان دو خلق کے ہاتھ میں ہیں۔ ایک خلق انسان سے ایک طرح کے عمل کرواتا ہے، اس کے مطابق انسان نہاتا ہے، کپڑے دھوتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اپنے آپ کو منظم رکھتا ہے، اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھتا ہے۔ یہ عمل کرنا، نہانا یہ عمل ہے، کپڑا دھونا عمل ہے، کپڑے استری کر کے پہننا عمل ہے، خوشبو لگانا عمل ہے، یہ سارے عمل انسان کی ایک خلق کے نتیجے میں انجام پاتے ہیں۔ اگر وہ خلق نہ ہو انسان کے اندر، اس قسم کا عمل انجام نہیں دے گا، دانت صاف نہیں کرے گا، ناخن صاف نہیں کرے گا، اپنے لباس کو پاک پاکیزہ نہیں رکھے گا، ماحول کو صرف صاف ستھرا نہیں رکھے گا، اس طرح کے اعمال انسان سے سرزد نہیں ہوتے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں اپنے معمولات زندگی میں، کئی لوگ ہیں تھوکتے ہیں، جگہ جگہ تھوک رہے ہوتے ہیں، بلغم گلے کا نکال کے، ناک کا نکال کے گلیوں میں، سامنے راستوں میں پھینکا ہوتا ہے، کون ان سے یہ کام کرواتا ہے؟ اور ایک دوسرا آدمی ہے، وہ اگر مریض بھی ہو جائے، زکام بھی ہو جائے، نزلہ بھی ہو جائے، بلغم اس کے گلے میں ناک میں آیا ہوا بھی ہو، تو وہ کسی نلکے پہ، پانی پہ، بیسن پہ جا کے وہاں اپنے بدن کی صفائی کرتا ہے۔ یہ دو قسم کے افراد، دو شخصیتیں اور دو عمل ہیں، ایک جہاں جی میں آئے تھوک دیتا ہے، دوسرا ہر جگہ نہیں تھوکتا بلکہ جہاں پانی نلکا ہو وہاں جا کر ناک صاف کرتا ہے اپنا۔ یہ دو خلق ہیں اصل میں انسان کے اندر، دو عادتیں ہیں، عمل کی زمام ان خلقیات کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ خلقیات ہماری صفات ہیں، اور یہ صفات ہمارے تکرار عمل سے ہمارے وجود کے اندر پیدا ہوئی ہیں اور راسخ ہو گئی ہیں، جم گئی ہیں، پکی ہو گئی ہیں۔ جب ایک صفت پکی ہو جاتی ہے پھر عمل کرواتی ہے، پہلے تکرار عمل سے صفت پیدا ہوتی ہے، پھر جب صفت پک جاتی ہے انسان کے وجود میں، پھر آگے ساری عمر وہ صفت عمل کرواتی ہے انسان سے۔ جیسے کچھ لوگ ہیں بہت مہذب مؤدب گفتگو کرتے ہیں، گفتگو میں ایک دوسرے کے انداز تخاطب میں ادب احترام چھوٹے بڑے کا کرتے ہیں، آپ کہیں گے دوسرے کو، عزت سے اس کو پکاریں گے، بھائی کہہ کے پکاریں گے، آغا کہہ کے پکاریں گے اس کو۔ لیکن ایک دوسرا آدمی ہے وہ بد زبان ہے، اس کی زبان میں ادب نہیں ہے، دوسرے کو تو کہے گا، تم کہے گا، کسی نام بگاڑ کے اس کا، بگڑے ہوئے نام سے اس کو پکارے گا، یا اشارے کرے گا، آوازیں نکال کے اس کو بلائے گا۔ یہ دو طرح کے معمولات کے افراد ہیں، سب اس طرح سے ہیں، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ ایک وہ ہیں جو ادب کے ساتھ دوسروں کو مخاطب قرار دیتے ہیں، ایک وہ طبقہ ہے جو بے ادبی کے ساتھ یہ عمل انجام دیتا ہے۔ انہیں تذکر بھی دیں، مثلا جو با ادب ہے اگر اسے کہیں بھی کہ بے ادبی سے کسی کو بلاؤ تو وہ نہیں بلا سکتا، چونکہ یہ بے ادبی جس صفت سے کرتا ہے وہ اس کے اندر پائی نہیں جاتی، اور وہ بے ادب جسے تنبیہ بھی کریں، ڈانٹیں بھی، سزا بھی دیں کہ آپ ادب سے پکارو، نہیں بولتا، پھر دوسری دفعہ جب بھی کسی کو بلائے گا اسی بے ادبی کے ساتھ بلائے گا۔ یہ بے ادبی اس کے اندر راسخ پکی جمی ہوئی صفت ہے ایک، جو اس کے وجود میں گڑ گئی ہے عرصے سے تکرار عمل سے، اب اس سے یہ وہ صفت بات کرواتی ہے، جس طرح کی صفات انسان کے اندر پکی ہو گئی ہیں، ان کو خلقیات کہتے ہیں۔ اخلاق یہ ہے، ایک خلقیات ہیں، خلقیات نہیں، خلقیات۔ خلقیات انسان خود بناتا ہے، انسان کی اپنی بنائی ہوئی چیزیں، اپنی بنائی ہوئی صفات، اپنی بنائی ہوئی عادتیں، اپنے بنائے ہوا مزاج، یہ خلق کہلاتا ہے، اس کی جمع ہے اخلاق۔ اخلاق، اخلاق نہ اخلاق، جمع کا صیغہ ہے۔ خلقیات بھی ان کو کہتے ہیں، اخلاق بھی کہتے ہیں، خلقیات بھی ہیں. خلق خے کے اوپر پیش پڑنی ہے، ایک ہے خلق، خلقیات، مخلوقات، وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کے اندر بنائی ہیں، انسان نے خود نہیں بنائی، یہ سب خلقیات ہیں. جیسے زبان آپ کی یہ اللہ نے بنائی ہے، دانت آپ کے اللہ نے بنائے ہیں، آنکھیں اللہ نے بنائی ہیں، کان اللہ نے بنائے ہیں، ان کے اندر بصارت، سماعت، یہ سب خلقیات ہیں، یہ خلق ہیں. اللہ نے جو بنایا ہے وہ خلقیات ہیں، انسان نے اپنے اندر جو کچھ بنایا ہے وہ خلقیات ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے تو آپ کو بہت خوبصورت، حسین بنایا ہے، زیبا بنایا ہے، جو کچھ آپ کے اندر خلق کیا ہے بہت عالی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو بہت خوبصورت نقشے اور ڈیزائن میں بنایا ہے. لیکن خلقیات بہت بد ہیں انسانوں کی. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی خلقیات بہت اچھی ہیں، سماعت بہت اچھی ہے، نگاہ بہت اچھی ہے، اور کان ٹھیک کام کرتے ہیں، آنکھیں ٹھیک کام کرتی ہیں، دانت بالکل صحیح سالم ہیں، زبان ٹھیک ہے، جسم پورا سالم ہے، خلقی پہلو بالکل ٹھیک ہے ان کا، لیکن خلق میں کوئی چیز سیدھی نہیں ہے ان کی. جو خود بنایا ہے بہت غلط بنایا ہے، عادتیں غلط بنائی ہیں، مزاج غلط بنایا ہے، صفات اپنی غلط بنائی ہیں. ان خلقیات، خلقیات احسن کے اندر خلق احسن بھی ہونا ہے، یہ انسان نے خود بھرنا ہے، اس خلق کے اندر خلق خود بھرنا ہے. اسی سے یہ خلق کی جمع اخلاق ہے، اور اخلاق یا خلقیات کے بارے میں جو علم ہمیں رہنمائی کرتا ہے اس کو علم الاخلاق کہتے ہیں. جو ہماری عادتیں سمجھاتا ہے ہمیں کہ عادتیں بنتی کیسے ہیں، عادتیں اچھی کون سی ہیں، عادتیں بری کون سی ہیں، عادتوں کے نتیجے میں انسان سے عمل کیسے انجام پاتا ہے، یہ علم الاخلاق کہلاتا ہے. حیات انسان اخلاقیات کا موضوع نہیں ہے، خلقیات کا موضوع ہے، نہ خلقیات کا. چونکہ اللہ نے حیات انسان خلق فرمائی ہے، حق تعالیٰ نے حیات انسان کو عطا کی ہے، خلقیات کا حصہ ہے. اور علماء کرام تقویٰ کو مخصوص قرار دیتے تھے خلقیات کے ساتھ، کہ تقویٰ ان عادتوں کے اندر اور اعمال کے اندر، اور تقویٰ ان صفات کے اندر ہے جو انسان نے خود اپنے اندر پیدا کی ہیں، ان کے سنوارنے کا نام تقویٰ ہے. جبکہ قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ نہ، خالق و خلق ہر دو کا انحصار تقویٰ کے اوپر ہے. جو حصہ تمہارا اللہ نے بنایا ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے تمہارا وجود بنایا ہے، اعضاء و اندام تمہارے بنائے ہیں، اعضاء و جوارح تمہارے خلق کیے ہیں، ظاہر و باطن تمہارا بنایا ہے اللہ نے، یہ بھی خطر میں ہے، اس کی بھی آفات ہیں. جیسے انسان کے جسم کو جو بیماریاں لگتی ہیں، نزلہ زکام ہوتا ہے، یا مہلک بیماریاں لگتی ہیں، چھوتی بیماریاں لگتی ہیں، مصری بیماریاں لگتی ہیں، یہ مختلف قسم کی، کہ اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے، صحت و سلامتی دے ہر قسم کی بیماری سے، یہ بیماریاں انسان کے خلق عادتوں کے لیے خطرہ نہیں ہیں، انسان کی خلقیات کے لیے خطر ہیں، آپ کے جسم کے لیے خطر ہیں. جو اللہ نے خلق فرمایا ہے جو حصہ، اس کے لیے خطرات ہیں بیماریاں، اور ان بیماریوں سے اپنے آپ کو تم نے بچانا ہے. ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھیں. ذرا سی علامت بیماری کی ظاہر ہوتی ہے، فوراً دوڑتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، گھر والے سارے ہمدردی کرتے ہیں اور سب توجہ دیتے ہیں، دوست احباب اظہار ہمدردی کرتے ہیں. جس کا خلقت جس کی بیمار ہو جائے، مثلاً بازو ٹوٹ جائے، کوئی انگلی ٹوٹ جائے، کہیں زخم آ جائے، کہیں بدن کے اندر کوئی بیماری پیدا ہو جائے، یرقان ہو جائے، ہیپاٹائٹس ہو جائے، ٹی بی ہو جائے، اور اس طرح کی بیماریاں جو روز مرہ لگتی ہیں لوگوں کو، تو سب کی توجہ آ جاتی ہے کہ یہ ہمارا ساتھی دوست یا ہمارا عزیز قرابت دار بیمار ہو گیا ہے، اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، یہ خطرے میں ہیں۔ بیماریوں کو دور کرنا، بیماریوں سے محفوظ رہنا تقویٰ ہے، یہ بھی تقویٰ ہے۔ قرآن اس کو بھی تقویٰ کے ساتھ مربوط رکھتا ہے۔ علماء کرام نے جو علم اخلاق میں تقویٰ بیان کیا ہے، ان کا یہ فرمانا ہے کہ جھوٹ سے دور رہنا، اپنی روح کو دور رکھنا جھوٹ سے، بہتان سے، گالی سے، فوش سے، عیب سے، یہ تقویٰ ہے۔ قرآن کا یہ فرمانا ہے کہ نہ، اپنا جسم بچانا بھی تقویٰ ہے، چونکہ تمہاری حیات کا ایک بڑا حصہ تو جسمانی حیات ہے، تمہاری خلقیات ہیں تمہارے۔ بے تقویٰ انسان ہے جو اپنی سلامتی کا خیال نہیں رکھتا، اور اپنی سلامتی سے مراد یہ نہیں کہ فقط اپنی ذات کی سلامتی اور اپنے ساتھ رہنے والوں کی سلامتی کو کا ذمہ دار نہ ہو۔ اگر وہ اپنی سلامتی خطرے میں ڈالتا ہے، اپنے ارد گرد رہنے والوں کی سلامتی خطرے میں ڈالتا ہے، یہ بے تقویٰ انسان ہے قرآن کے نزدیک، جو گندگی پھیلاتا ہے جہاں سے بیماریاں پھوٹتی ہیں، جو ماحول کو خراب کرتا ہے۔ جیسے پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں گندگی، گھروں کی گندگی، اگر کوئی نفاست پسند، نظافت پسند گھر ہو، گھرانہ ہو، تو وہ گھر کے اندر جھاڑو لگا کر کچرا سارا اٹھا کر گلی میں پھینک دیتے ہیں، دوسروں کے گھروں کے آگے پھینک دیتے ہیں۔ ان میں سے اکثر کچرا بیماریاں پیدا کرتا ہے، اکثر کچرا بیماری پیدا کرتا ہے۔ جیسے بچا ہوا کھانا، یہ بیماری پیدا کرتا ہے، یا فضولات، انسان کے فضولات، یہ جو پاکستان کا ایک کلچر ہے کہ ہر جگہ پر ٹوائلٹ کر سکتے ہیں آپ، آپ کو بنیادی حق ہے پاکستانیوں کا، کسی جگہ بھی بیٹھ کے آپ پیشاب کر لیں، رفع حاجت کر لیں، کوئی بھی کر لیں، کسی کو حق نہیں ہے روکے اس کو، ٹوکے اس کو، اور کوئی روکتا بھی نہیں ہے پاکستان میں اس کام سے۔ ہندوستان میں ابھی موجودہ حکومت نے یہ نہی عن المنکر شروع کیا ہے کہ اگر کوئی ملاء عام میں، گلی میں، دوسروں کے سامنے کوئی اگر کر رہا ہے، گندگی کر رہا ہے، پیشاب کر رہا ہے، تو باقاعدہ اس کو روکیں اور اس کی توہین کریں، اس کی بےعزتی کریں، اس کو تذکر دیں۔ کرتے ہیں، حکومت کی طرف سے باقاعدہ الاؤ ہے کہ اس کو ہر ممکنہ طریقے سے روکیں تاکہ نہ گندا نہ کریں۔ اور ضروری بھی ہے، پاکستان ہندوستان دونوں میں، ہندوستان کی حالت زیادہ خراب ہے۔ ابھی کل کی خبر تھی کہ دنیا کے 20 گندے شہروں میں، دنیا کے 20 گندے شہر ہیں، سب سے گندے شہر دنیا میں، جن میں سے 18 ہندوستان میں ہیں، ایک پاکستان میں ہے فیصل آباد، اس کو عالمی ادارے نے گندا ترین دنیا کا شہر قرار دیا ہے، جو زندگی گزارنے کے لیے مناسب نہیں ہے، اور 18 ہندوستان کے ذکر کیے ہیں انہوں نے، یہ بالکل رہائش کے قابل نہیں ہیں۔ کس نے گند کیا ہے؟ خود وہاں کے لوگوں نے، وہاں رہنے والوں نے یہ گندگی پھیلائی ہے، اور چھوٹے چھوٹے شہر ہیں، کوئی اتنے بڑے شہروں کا نام بھی نہیں، لیکن یہ حال ہر جگہ ہوتا ہے۔ گھر کے اندر مثلاً ٹوائلٹ بنایا ہے، نالی اس کی نکال کے گھر سے روڈ پہ ڈال دی، گلی میں ڈال دی، وہاں گند سارے محلے کو بیمار کر رہے ہیں۔ سیوریج نہیں بناتے، نیچے کنواں نہیں بناتے، یا جو کنویں بناتے ہیں، حتیٰ بے تقویٰ لوگ ٹوائلٹ کا پانی کنویں میں ڈالتے ہیں، اور وہ کنویں کا پانی نیچے زمین کے نیچے صاف پانی میں جا ملتا ہے۔ پاکستان میں چند بیماریاں جو بہت زیادہ ہیں، جیسے ٹی بی زیادہ ہے، یرقان زیادہ ہے، ہیپاٹائٹس، اس کی سب سے بڑی وجہ پانی کی آلودگی ہے. نیچے سے جو پانی نکلتا ہے زمین کے نیچے سے, ہم جیسے صاف پانی سمجھ کے پی رہے ہوتے ہیں, یہ گندا پانی ہے. چونکہ ایک کنویں سے نکال کے پی رہے ہوتے ہیں اور 10 کنویں سے گندا پانی نیچے زمین کے اندر جا رہا ہوتا ہے, وہ صاف پانی میں مل جاتا ہے جا کر. یہ جرائم میں سے ہے, یہ بے تقوی لوگ ہیں, یہ بے تقوی سوسائٹی ہے, یہ بے تقوی حکومت ہے, یہ بے تقوی قوم ہے ساری جو اپنا ماحول گندا کرتی ہے, بے تقوی ہیں. علماء نے سارا اخلاق یہ بتایا ہے کہ جھوٹ نہ بولو, نگاہیں اپنی پاک رکھو, لیکن یہ نہیں بتایا کہ ماحول بھی اپنا پاک رکھو. اگر تقوی کو قرآنی تناظر میں ذکر کرتے کہ تقوی پوری حیات کا تحفظ ہے, مکمل زندگی کا تحفظ ہے, انسانی زندگی, نہ صرف اپنی انفرادی ذاتی زندگی, اپنی زندگی محفوظ کر کے دوسروں کی زندگی خطرے میں ڈال دیں, یہ جرم ہے. یہ سب سے بڑا بے تقوی انسان ہے جو اپنے گھر کی صفائی کر کے گلی میں ڈال دے جا کر باہر کچرا, یا اپنے گھر کا گندا پانی فضلہ وہ سارا نکال کے دوسرے محلے کے اندر بہا دے, یہ سب سے بڑا بے تقوی انسان ہے. اگرچہ گھر میں بیٹھ کر یہ تہجد پڑھتا ہو, گھر میں بیٹھ کر قرآن پڑھتا ہو, گھر میں بیٹھ کر تراوی پڑھتا ہو, گھر میں بیٹھ کر مجلس کرتا ہو, جو مرضی ہے کرے, لیکن ہے بے تقوی انسان قرآن کی نگاہ میں. کیوں؟ حیات انسانی کو خطرے میں ڈال رہا ہے, مجرم ہے, قاتل ہے یہ جو حیات انسانی کو خطرے میں ڈال رہا ہے. یہ وہ اعمال ہیں جو سب کر رہے ہیں, توجہ نہیں ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس سے ہم دوسروں کی زندگی کے لیے کتنا خطرہ ایجاد کر رہے ہیں. مثلا ہر آدمی کچرا پھینکتے ہوئے یہ دیکھے, غور کرے, اس کچرے کا تعاقب کرے کہ میں نے جو یہ کچرا پھینکا ہے یہ اب کرے گا کیا بعد میں, اثر اس کا کیا ہوگا. جیسے ایک قطرہ زہر کھانے میں ڈال دیں آپ اور پھر اس ایک قطرہ زہر کو دیکھیں گے یہ کرتا کیا ہے, یہ کتنی حیات کو خاتمہ کر دیتا ہے, نابود کر دیتا ہے, موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے, کتنے زندہ بے گناہ انسانوں کو موت کی نیند سلا دیتا ہے یہ ایک قطرہ زہر کا. جو بے تقوی اعمال ہیں, جو ہمارا کلچر ہے, ہمارا کلچر, ہماری تہذیب بے تقوی تہذیب ہے, یعنی اس کے سارے اعمال بے تقویت کے اوپر استوار ہیں. بارہا اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ہم جیسے گندگی کے ڈھیر کے اوپر چمن بنا لیتے ہیں. حضرت زینب سلام اللہ تعالی علیہا نے خطبہ میں کوفیوں کو اس سے تشبیہ دی تھی کہ تم گندگی کے ڈھیر پہ اگے ہوئے پھول ہو, سبزہ ہو, گندگی پہ اگا ہوا سبزہ, سبزہ ہے, پھول ہے, بڑا خوش نظر آ رہا ہے, بہترین, لیکن دیکھا نہیں ہے کہ یہ اگا ہوا کہاں ہے. گندگی کے ڈھیر پہ اگا ہوا سبزہ زہریلا ہوتا ہے, مہلک ہوتا ہے, انسان کش ہوتا ہے. ایک قوم, ایک معاشرہ پھول کی طرح ہے لیکن گندگی کے ڈھیر پہ اگا ہوا پھول ہے. یہ تہذیب, یہ تہذیب گندگی کا ڈھیر ہے. یہ جس تہذیب کے اندر حیات انسانی کی ذرا برابر پرواہ نہیں ہے, آپ کوئی بھی عمل حیات انسانی کے خاتمے کے لیے کر سکتے ہیں. قانون نہیں روکتا, تہذیب نہیں روکتی, کلچر نہیں روکتا, ثقافت نہیں روکتی, حکومت نہیں روکتی, دین مذہب نہیں روک رہا. دین مذہب جس کا اصرار ہے, چونکہ مذہب دو ہو گئے ہمارے, ایک قرآنی مذہب اور ایک عوامی مذہب. عوامی مذہب نہیں روکتا, نہی عن المنکر نہیں کرتا. عوامی مذہب میں منکرات ہیں ہی نہیں یہ, جبکہ قرآنی مذہب میں یہ سب منکرات ہیں. یہ حیات انسانی کو خطرے میں ڈالنا سب سے بڑا منکر ہے, یہ اس کو روکیں آپ. اور ہماری توجہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے کام یہ حیات انسانی میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں. مثلا یہ تھوک آپ کا, اسی تھوک کو, یہ قطرہ ہے زہر کا, ایک قطرہ ہے تھوک آپ کا, ہر آدمی جو گلیوں میں کوچوں میں دیواروں پہ تھوک رہا ہے، یہ زہر پھینک رہا ہے، اس تھوک کے اندر جراثیم ہے، بیکٹیریا ہے۔ آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، یہ کام عام بچوں کو ہونا چاہیے، سب کو، جو بھی پڑھ رہا ہے، دین پڑھ رہا ہے، آرٹس پڑھ رہے ہیں، سائنس پڑھ رہے ہیں، پہلی کلاس سے بچہ جس دن آتا ہے اسکول میں، اسی دن اس کو مائکروسکوپ پہ کچھ چیزیں دکھانی چاہیے، آنکھوں سے دیکھے، یہ جراثیم بیکٹیریا، یہ ہمیں ویسے نظر نہیں آتے، مائکروسکوپ پہ نظر آتے ہیں۔ خود بچے کو اپنا ہاتھ نیچے رکھ کے اسے کہیں کہ تیرے ہاتھ کے اوپر کتنے جراثیم ہیں، اس کے ناخن میں دکھائیں اس کو کہ تیرے ناخن میں کتنے جراثیم ہیں۔ لباس اس کو بتائیں، یہ کالے گریبان جو سفید پہنتے ہیں کالے کر لیتے ہیں، یہی اس کو مائکروسکوپ پہ بتائیں، اس کے اندر لشکر ہیں پلے ہوئے بیکٹیریا کے۔ گندے ہاتھوں سے جب کھانا کھاتے ہیں، یہ اس کو دکھانا چاہیے بچے کو، پہلے نہیں دکھا سکتے تھے، صرف سمجھاتے تھے، زبانی کلامی استاد سمجھاتے تھے، لیکن وہ اچھے استاد تھے، یہ قدر کرنی چاہیے کہ ان کے پاس وسائل نہیں تھے، مائکروسکوپ نہیں تھی، لیکن وہ زبان سے مائکروسکوپ سے زیادہ مؤثر واز کر لیتے تھے۔ آج کل کے بالکل خستہ استاد ہیں، جاب لیس استاد ہیں، جن کو روزگار چاہیے، استادی کا گر نہیں جانتے، استادی کا ہنر نہیں جانتے، شاگرد پروری کا فن نہیں جانتے، انسانی زندگی کا معنی نہیں جانتے استاد، چونکہ انسانی زندگی ماں سے لے کے استاد کے حوالے کی جاتی ہے کہ یہ معمار ہے حیات انسانی کا، یہ استاد، اسے سب پتہ ہونا چاہیے استاد کو، حیات کیا ہے، اس کے خطرات کیا ہیں، اس کا تحفظ کیا ہے، اس کی تدبیر کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے وسائل کیا ہیں، میں کس طرح اس نسل کو محفوظ کروں ہر خطر سے۔ وہ استاد جو جگتیں سنا کے چلا جائے، جو فقط کتابیں رٹا لگوا کے چلا جائے، وہ تو استاد نہیں ہے، یہ تو ایک ملازم ہے، جاب کر رہا ہے، استادی نہیں کر رہا۔ اساتید کو چاہیے یہ دکھائیں سارا ان کو، مثلا ایک بچے نے تھوکا، کوئی عرض نہیں ہے، استاد شیشی میں اس کا تھوک اٹھا لے اور خود اس بچے کو بتائے کہ یہ تو نے جو پھینکا ہے یہ کیا ہے، یہ پیشاب سے بدتر ہے یہ تھوک، اتنے مہلک جراثیم ممکن ہے پیشاب میں نہ ہو جتنے تھوک میں، اور ہم آسانی سے اس کو یہ بلغم، بیماری کا بلغم جو نکالتے ہیں زور لگا کے اور جگہ جگہ تھوک جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے اس کے اندر کیا آپ نے پھینکا ہے باہر؟ یہ تہذیب، دلدلی تہذیب، بے تقویٰ تہذیب، قرآن کریم نے یہ ساری مثالیں دی ہیں نا، کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، جب دین نے تمہیں بچایا، اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا، اللہ کی نعمت سے جہاں سے تم بچ کے نکلے ہو، وہ پتہ ہے وہ کھائی، وہ گھاٹی، وہ مسلخ، وہ قتلگاہ، وہ ہلاکت کیا تھی؟ اذ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم ہلاکت کے کھائی کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے، گرتا ہوا کنارہ، سرکتا ہوا کنارہ۔ دریاؤں کے کنارے جا کے کھڑے ہو نا، تو دریا نیچے سے مٹی کاٹ رہا ہوتا ہے مسلسل، اگر آپ بالکل کنارے پہ، ایج پہ جا کے کھڑے ہو جائیں، تو چند منٹ بعد وہ کنارہ گرے گا، جہاں آپ کھڑے ہوئے ہیں آپ بھی اس کے ساتھ ہی گر جائیں گے۔ یہ گرتا ہوا، سرکتا ہوا کنارہ جو مسلسل کاٹ کی وجہ سے گر رہا ہے، انسان اس کے اوپر جا کر کھڑا ہو جائے، یہ تہذیب وہ ہے، گرتا ہوا کنارہ ہے جس کے اوپر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ مسلسل گر رہا ہے، ہم بھی ساتھ ہلاکت کی کھائی میں پڑ رہے ہیں۔ یہ اپنے معمولات زندگی، معمولات، جو تہذیب کے زمرے میں آتے ہیں. معمولات ہم ایک قانون کے تحت انجام دیتے ہیں, تہذیب اس قانون کا نام ہے تہذیب, ثقافت. ہم نے یہاں ثقافتی شعبہ قائم کیا ہے اور ابھی تک کسی کو ثقافت کا معنی سمجھ میں نہیں آیا. اتنی وضاحت کے بعد, توجہ دلانے کے بعد بھی انہیں نہیں پتہ کہ ثقافتی کام کیا ہے, کیا کریں ہم, تہذیب اپنی کس طرح ہم تبدیل کریں, وہ آلودہ مہلک گندی تہذیب چھوڑیں اور قرآنی نورانی تہذیب اپنائیں ہم. اس کی ابھی تک وضاحت بھی نہیں ہوئی ان کے ذہنوں میں. تہذیب کے نام پر جا کر یا نعرے لگانا شروع کر دیں گے یا کوئی اور حرکت شروع کر دیں گے, یہ تہذیب ہے نام اس کا. یہ روزمرہ معمولات, یہ تہذیب ہے ہماری, ہم تہذیب کے تحت یہ کام کرتے ہیں. اور اس تہذیب میں ہم دوسروں کے لیے جو عذاب فراہم کرتے ہیں اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. مثلا شور کرتے ہیں ہم, یہ دوسروں کے لیے عذاب ہے, آزار ہے, مردم آزاری ہے, ایزا رسانی ہے. اور اسلام کیا ہے؟ مسلمان, اسلام کا فارمولہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے, مسلم وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے باقی لوگ محفوظ رہیں, یہ مسلم ہے. خوب اب ہم دیکھیں نا, ہم ہاتھ سے اور زبان سے کیا کچھ گل کھلاتے ہیں جس سے دوسروں کی زندگیاں کتنی خطرے میں پڑ جاتی ہیں, اور پھر ہم بہت بڑے مسلم بھی ہیں, جنت کے بھی حقدار ہیں, اور حوروں کا تو کوئی حساب نہیں ہے جتنے ہم مسلم بنے ہوئے ہیں. ایزا رسانی کر کے, آزار کر کے, لوگوں کو اذیت دے کے, حیات انسانی کو خطرے میں ڈال کر, اس کے لیے سنجیدہ خطرے پیدا کر کے, پھر ہم بہت بڑے مومن ہیں, سارے مسلمان ہیں. جب تک تہذیب قرآنی الہی نہیں ہوتی, تہذیب ایک میدان ہے جس کے اوپر عمارتیں بنی ہوئی ہیں, دین کی عمارت, سیاست کی عمارت, حکومت کی عمارت, باقی سب عمارتیں ہیں. نیچے جو گراؤنڈ ہے جس کے اوپر یہ عمارتیں بنی ہوئی ہیں, اس کا نام ہے تہذیب, کلچر. وہ دلدلی ہے, وہ مہلک ہے, وہ خطرناک ہے. اس کے اوپر جو بناتے جائیں وہ خطرات بڑھتے جائیں گے. آج ایک بہت اچھی خبر پڑھی میں نے, جیسا ہمارا پاکستان کا مزاج ہے, خبر ہی اچھی ہے. اب عملاً ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لاہور کی ایک یونیورسٹی میں, انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں, وہاں کی انتظامیہ نے یہ احسن قدم اٹھایا ہے. اب پتہ نہیں کون ہے تحسین کا مستحق جس کو یہ تحسین کی جائے. باہر کیف یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے یہ اقدام تھا کہ انہوں نے اپنے اصطلاح کے مطابق انہوں نے لباس کوڈ دیا ہے یونیورسٹی طلبہ کو. مطلب اس سے یہ ہے کہ اس یونیورسٹی کے اندر, انجینئرنگ یونیورسٹی میں, اتنی بےہودگی لباس اور زبان سے پھیلائی جا رہی ہے کہ انتظامیہ لرز گئی ہے. یعنی اس قدر گندا لباس لڑکے اور لڑکیاں پہنتے ہیں اور گفتگو اتنی بےہودہ کرتے ہیں کہ انتظامیہ کو شرم آئی ہے. یونیورسٹی ہے, دینی مدرسہ نہیں ہے, لاہور انجینئرنگ یونیورسٹی کی خبر جو آج نشر ہوئی ہے کہ انہوں نے لباس کا باقاعدہ ایک معیار قائم کیا ہے کہ لڑکے اس طرح کا لباس نہیں پہن سکتے اسٹوڈنٹ, اور لڑکیاں جو وہاں پڑھتی ہیں وہ بھی اس طرح کا لباس نہیں پہن سکتی. انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ لباس ممنوع ہے. اور گفتگو, اشارے, زبان کے اشارے, ہاتھوں کے اشارے, آنکھوں کے اشارے, یونیورسٹیوں کا ماحول تو ویسے عمومی ہوتا ہے, مذہبی نہیں ہوتا, اخلاقی نہیں ہوتا, علمی بھی نہیں ہوتا, لفنڈر قسم کا ماحول ہوتا ہے پاکستان کے تعلیمی اداروں کے اندر. آپ جائیں ایک فیشن شو لگتا ہے, ایک بےہودگی کا ایک میدان بنا ہوتا ہے تعلیمی ادارہ, جبکہ اس کو بہت باوقار ہونا چاہیے, بہت باوقار, سب سے باوقار تعلیمی ادارے کا ماحول ہونا چاہیے. لیکن بازار سے بدتر ہے. کئی تعلیمی اداروں کے اندر گیا ہوں میں, لاہور کے بھی باقی بھی ملک کے, انتہائی شرمناک ہے وہاں جو لڑکوں کی حالت ہے, جو لڑکیوں کی حالت ہے, جو ان کے آپس کے مسائل ہیں. ایک مومن اسٹوڈنٹ آئے یہاں پر اور اپنا مسئلہ بیان کیا کہ میں پڑھتا ہوں, کالج میں پڑھتا ہوں, ہماری ٹیچر ایک عورت ہے اور وہ عورت جب پڑھاتی ہے ہمیں آ کر تو پوری کلاس ہی پڑھ نہیں پاتی. وہ خود اپنا بھی بتا رہے تھے کہ مجھے یہ بتائیں کہ میں کس طرح اس فحاشی سے بچوں جو ہماری ٹیچر پروفیسر جو پڑھاتی ہے آ کر وہ کلاس کے اندر جو ماحول خراب کرتی ہے, میں اسے کیسے بچوں. میں نے انہیں وہ فارمولا جو طلاب کو بتایا ہوا تھا توجہ کے لیے, کہ درس میں توجہ رکھنے کے لیے لکھنا ضروری ہے, لکھائی بہت پربرکت ہے, لکھیں. لکھنے سے ایک تو آپ کا ایک ذخیرہ بنتا ہے علوم کا, معلومات کا, علم کا, اور یہ ذخیرہ ساری عمر کام آئے گا آپ کو. ایک مولانا آئے ادھر تشریف لائے, اہل سنت کے بزرگوار تھے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ, میں دیکھتا ہوں دن بھر تو آپ ٹھیکیداری کر رہے ہوتے ہیں اور چوکیداری کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر, اس مول میں تو لگتا نہیں کہ آپ مطالعہ کرتے ہوں. تو میں نے کہا ایسا ہی ہے, موقع نہیں ملتا. تو کہا پھر یہ گفتگو ایسی کیسے کر لیتے ہیں آپ جب لیکچر دیتے ہیں یا وہ کرتے ہیں؟ تو میں نے ان سے یہ عرض کیا تھا کہ یہ وہ ذخیرہ ہے اس فراغت کے دنوں کا, جوانی کے دنوں کا. اس وقت فراغت تھی, اس وقت یہ ٹھیکیداری چوکیداری والے کام نہیں تھے, صرف طالب علمی تھی. اس طالب علمی کی فرصت سے جو ذخیرہ تھا وہ ابھی کام آ رہا ہے, یوں سمجھ لیں آپ. میں آسان لفظوں میں آپ کو بتاؤں, یہ کام آتا ہے. دوسرا توجہ رہتی ہے, جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی پوری توجہ درس کے اوپر ہے, موضوع کے اوپر ہے. اگر آپ صرف سن رہے ہیں, آپ کا منہ صرف سٹیج کی طرف ہے, باقی کوئی چیز سٹیج کی طرف نہیں ہے. کان آپ کے دائیں بائیں ہیں, آنکھیں آپ کی ستون گن رہے ہیں, اور توجہ آپ کی کہیں اور ہے, تخیل آپ کا کہیں اور ہے, آپ یہاں نہیں ہیں. حافظ کے شعر کے مطابق کہ کبھی دیکھا ہے کہ حاضر و غائب ایک ہی جگہ جمع ہو گئے ہوں, اکٹھے ہو گئے ہوں, حاضر بھی ہوں غائب بھی ہوں. تو پھر کہا کہ میں بتاتا ہوں وہ کیا ہے, کہ وہ خود کہا کہ میں ہوں وہ, من اینجا و دلم جائے دیگر است, میں حاضر بھی ہوں میں غائب بھی ہوں, یہاں سے میری چمڑی یہاں ہے, میرا دماغ یہاں نہیں ہے. اس غیر حاضری سے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, نہ درس حاصل ہوتا ہے نہ عبادت ہوتی ہے. جیسے نماز میں کھڑے ہیں, لاش نماز میں کھڑی ہوئی ہے اور خیال کہیں اور ہے, نماز لاشوں کی تو نہیں ہے. جسم اگر توجہ نہ ہو, دھیان نہ ہو, حضور نہ ہو, تو لاش ہے نہ پیچھے, وہ تو جسد ہے, لاش ہے. اب لاش کو لٹا دو سجدے میں پڑی رہے, لاش کو تو, لاش کا تو سجدہ نہیں ہوتا. یہ جسم اگر روح نہ ہو, دھیان نہ ہو, توجہ نہ ہو, تو لاش ہے پیچھے. یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لاش کو ہم پڑھائی میں لگا دیں, لاش کو مسجد میں بٹھا دیں, لاش جہاں بیٹھی ہو لاش ہے. حضور ذہن کے لیے درس ہو یا جو بھی ہو, اس کے لیے لکھیں آپ. لکھنے سے آپ کا ذہن ہمیشہ وہیں رہے گا جہاں آپ مصروف عمل ہیں, کہیں اور فرار نہیں کرے گا. لکھائی ایک قسم کی ذہن کو پکڑنے کی زنجیر ہے, ذہن کو فرار نہیں ہونے دیتی. بہت برکات ہیں اس کی. میں نے انہیں یہی بتایا کہ آپ اس میڈم کی طرف نہ دیکھیں, آپ لکھتے رہیں اس کے دروس, اس کا لیکچر نیچے کاپی رکھ کے لکھتے رہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ لکھنے نہیں دیتی, وہ باقاعدہ بورڈ پہ کھڑی ہوتی ہے اور چاک مارتی ہے اوپر سے جو لکھ رہا ہو اس کو, اور پھر اس کو کہتی ہے کہ میری طرف دیکھو. سب لکھنا کسی نے نہیں ہے, صرف مجھے دیکھو, میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مجھ سے پڑھو، اور کہا کہ وہ روزانہ نیا سوٹ پہن کے آتی ہے، نئی بنٹھن کے آتی ہے، عجیب اپنا اولیاء بنا کے آتی ہے، اور کوئی وہ مخلوط کلاس ہوتی ہے، لڑکیاں لڑکے، لڑکیوں کو پتہ نہیں اس کی باتیں سمجھ آتی ہوں یا نہیں ہوتی ہوں، اس کے بقول کہ لڑکا تو کوئی بھی اس کے درس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، چونکہ خود سارے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تعلیمی ماحول بہت باوقار ہونا چاہیے، اساتید باوقار لباس میں ہوں، طلاب باوقار لباس میں ہوں، باوقار شخصیت کے ساتھ ہوں یونیورسٹیوں کالجوں میں۔ لیکن اس وقت ملک کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بازار سے زیادہ بدتر تعلیمی ادارے ہیں، اور اس کی یہ دلیل ہے کہ آج کی خبر آئی ہے کہ یونیورسٹی نے باقاعدہ طور پر قانون بنایا ہے، انجینئرنگ یونیورسٹی نے، مخلوط تعلیم ہے وہاں، عورتیں مرد اکٹھے ہیں، کہ آپ نے لباس اپنا، انہوں نے کوئی اسلامی لباس نہیں بتایا، بےہودہ لباس کی ممانعت کی ہے۔ یہ نہیں انہیں کہا کہ عورتیں پردہ کریں اور مرد یہ کریں، یہ نہیں کہا، بےہودگی فحاشی جو ہو رہی تھی اس کے اوپر پابندی لگائی ہے کہ گفتگو بےہودہ نہیں ہوگی، یعنی لڑکی لڑکے آپس میں یا لڑکے آپس میں یا لڑکیاں آپس میں جو بےہودہ حرکتیں کر رہے ہیں یونیورسٹی میں، یہ ختم کریں۔ اب یہ کون کرواتا ہے؟ یونیورسٹی کو کس نے فحاشی کا مرکز بنا دیا ہے؟ تہذیب نے، یہ تہذیب ہے ہماری، یہ روزمرہ کا جو معمولات زندگی اور ان کا نظام ہے، یہ تہذیب ہے۔ اس تہذیب کے اندر تقویٰ نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اور ہم نہ چاہتے ہوئے بہت بڑے بڑے جرم کر رہے ہوتے ہیں اور شریک ہوتے ہیں اس جرم کے اندر۔ جیسے اشارہ کیا نا کہ کوئی چیز ہو، ہاتھ میں پکڑی ہو، جہاں مرضی ہے اسے انڈیل دیا، کہیں بھی پھینک دو آپ، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر یہ تہذیب ہوتی، شعور ہوتا، ہمیں معلوم ہوتا کہ یہ خطرناک چیز ہے، آشنائی ہوتی، یہ خطرناک چیزیں ہیں، یہ مضر صحت ہیں، یہ مضر حیات ہیں، یہ مضر ہے ماحول کے لیے، ان چیزوں کو ہم محفوظ رکھیں۔ شعور اگر انسان کے اندر ہو، آپ دیکھیں مثلا یہیں تعلیمی ادارہ ہے جامعہ عروۃ الوثقی، اس کے اندر بارہا چمن لگایا ہے، شجر لگائے ہیں، پودے لگائے ہیں، سب کچھ کیا ہے، باہر سے نہ کوئی بکری آتی ہے، نہ کوئی بھیڑ آتی ہے، نہ کوئی گدھا اونٹ آتا ہے جو آ کے یہ چمن کھا جائے، یہ کون خراب کرتا ہے؟ باہر سے تو کوئی بھی نہیں آتا، نہ کوئی حملہ وار آتا ہے اس چمن پہ حملہ کرتا ہے باہر سے، دشمن کوئی آ کر، امریکہ آ کے آپ کا چمن خراب کر جاتا ہے، پودے خراب کر جاتا ہے، وہ تو نہیں آتا، ہم خود دشمن ہیں، ہم خود دشمن ہیں اپنے ماحول کے، ہم خود دشمن ہیں اپنی زندگی کے، ہم خود دشمن ہیں دوسروں کی زندگیوں کے۔ تہذیب مائیں نہیں سکھا رہی چونکہ گھروں میں نہیں ہیں، استاد نہیں سکھا رہے، استاد و شاگردوں میں مقابلہ ہے فحاشی کا، جیسے اس جوان نے بتایا کہ کالج میں اسٹوڈنٹ بھی بن ٹھن کر آتے ہیں لیکن پروفیسر آگے ہی ہے، پھر بھی فحاشی میں آگے ہے ان کی عورت جو پروفیسر ہے۔ وہ باوقار ہوں، لباس پاکستانی لباس دنیا کا باوقار ترین لباس ہے، اس کو بے شک کسی مقابلے میں شریک کروا کے دیکھ لیا جائے، پوری دنیا کے لباسوں میں باوقار لباس ہمیشہ پاکستان کا ہی ہوگا، یعنی شلوار قمیض پاکستان بھی پہنتا ہے، ہندوستان بھی پہنتا ہے، بنگلہ دیش میں بھی، اب آہستہ آہستہ مغربی لباس غلبہ پا رہا ہے، لنڈا حاوی ہو گیا ہے، لیکن یہ جو قومی لباس ہے ہمارا شلوار قمیض بہت باوقار ہے، اگر اس کو بھی خراب نہ کریں درزی اور پہننے والے جس طرح سے اس کو کر رہے ہیں، کہ پتلونیں شلواریں بالکل پجامے بنا دیے ہیں اور قمیضیں بالکل وہ برساتیاں بنا دی ہیں انہوں نے۔ اب میں نے دیکھا لڑکوں کے بھی یہ چاک، قمیض کے سائیڈ کے چاک اوپر آ گئے ہیں، پہلے عورتوں نے اوپر کروائے، ننگا ہونے کے لیے، قمیض کا ایک آگے کا حصہ ہوتا ہے، ایک پیچھے کا حصہ ہوتا ہے نا، دونوں طرف سے سلی ہوتی ہے، وہ اس سلائی کے نچلا حصہ، دامن جس کو کہتے ہیں قمیض کا، وہ کھلا ہوتا ہے، سلا ہوا نہیں ہوتا، تاکہ پہن سکے اتار سکے انسان، عربی اس پیراہن کی طرح نہیں ہوتا کہ نیچے تک پورا سلا ہوا ہو، نیچے تک پورا سلا ہوا ہو وہ تنگ کرتا ہے وہ لباس، قمیض جہاں تک انسان کو پوشش چاہیے، جہاں تک انسان کو لباس چاہیے، ڈھانپنا ہے بدن، وہاں تک سلائی ہوتی ہے، اس سے نیچے زیبائی ہوتی ہے، سلائی کے نیچے وہ زیبائی والا حصہ ہے کہ وہ کھلا ہوتا ہے تاکہ پہن سکیں اتار سکیں، لیکن اب وہ سلائی آہستہ آہستہ اوپر بغلوں تک آ گئی ہے، ابھی لڑکے بھی دیکھے ہیں وہ بھی اسی طرح چاک، بڑے بڑے چاک پہنے ہوئے ہیں، یہ فحاشی ہے، یہ یہیں سے فحاشی شروع ہوتی ہے، اب کیا مثلا چاک اوپر اٹھا کے کیا دکھانا چاہتے ہو، کس چیز کی نمائش کرنا چاہتے ہو، لباس ڈھانپنے کو کہتے ہیں، شلوار بناؤ باوقار، قمیض بناؤ باوقار، کھلی قمیض بناؤ، کھلی کا مطلب یہ نہیں کہ بہت تھیلا ہو جائے اور لٹک رہی ہو اور خوبصورت نہ لگے، جس میں بدن آپ کا بالکل آزاد ہو، اور بدن کے نشیب و فراز اونچ نیچ اس نے کور کی ہوئی ہو، چونکہ لٹکا ہوتا ہے نا لباس، یہ چپکا ہوا نہیں ہوتا، لٹکا ہوا ہوتا ہے آپ کے بدن کے ساتھ، تو جب لباس لٹکتا ہے تو بدن کا ابھار اور بدن کا جو نشیب ہے وہ دونوں ایک سطح بن، لباس ایک سطح میں لے آتا ہے آپ کے بدن کو، اس لیے کھلا بنائیں آپ، بعض جان بوجھ کے درزیوں کو ہدایت کرتے ہیں کہ یہ جگہ تنگ کرنا، مسئلہ کیوں تنگ کریں، عموماً کوہلے تنگ کروا لیتے ہیں، لباس کی سلائی قمیض نیچے سے تنگ کروا لیتے ہیں، غلط ہے، فحاشی ہے یہ، باوقار لباس کو بے وقار کیوں بناتے ہو، اس قدر خوبصورت لباس ہے، اس قدر عالی لباس ہے، یہ اگر اپنی اصلی شکل میں بنایا جائے دنیا کا حسین ترین لباس ہے، جسے لنڈے نے آ کے پاکستانیوں کے لباس میں خلل ڈال دیا ہے، ترکی میں یورپیوں نے انہیں ننگا کر دیا، ایک انجینئر صاحب کے بقول وہ ترکی کے دورے پہ گئے تو کسی ترک نے ان کو اپنی داستان سنائی ترقی کی، کہا کہ ہم نے ترکی میں ترقی کی مصطفیٰ کمال پاشا کے بعد، اور ایشیائی تہذیب چھوڑ کر، اسلامی تہذیب چھوڑ کر، مغربی تہذیب کا شوق ترکوں کے اندر پیدا ہوا، تو انہوں نے اپنا لباس اتار پھینکا اور مغربیوں کا لباس پہن لیا، اور عورتوں نے اسکرٹ پہننا شروع کر دی، مردوں نے پتلونیں پہننا شروع کر دیں، انہوں نے پھر درخواست دی یورپی یونین کو کہ آپ ہمیں اپنا عضو بنا لیں، انہوں نے اپنے نمائندے بھیجے سروے کے لیے کہ یہ یورپ کا حصہ بن سکتے ہیں یا نہیں، تو واپس انہوں نے رپورٹ لکھی کہ نہیں بن سکتے، چونکہ ان کی عورتیں لمبی اسکرٹ پہنتی ہیں پاؤں تک، تو یورپی یونین نے ان کو بتایا کہ تم یورپ کے اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہو، چونکہ عورتیں تمہاری بہت لمبے لباس پہنتی ہیں، تو انہوں نے کہا جی کٹوا دیتے ہیں، تو انہوں نے زانوؤں تک کٹوا دی اسکرٹ ان کی، پھر اس کے بعد دوبارہ اپلائی کیا کہ اب ہم یورپی یونین میں آ جائیں، انہوں نے دوبارہ نمائندے بھیجے تو انہوں نے کہا کہ اب بھی نہیں آ سکتے، چونکہ مغربی عورتیں ان کی اسکرٹ اور اوپر چلی گئی ہے، تمہاری ابھی زانوؤں تک ہے، اس ترک کے بقول کہ انہوں نے ہمیں ننگا کر دیا، اریان کر دیا، ہمیں بےہودہ بنا دیا، پھر بھی یورپی یونین میں قبول نہیں کیا، ترکی کو تو شوق تھا یورپی یونین کا حصہ بننے کا، اس لیے ننگے ہوئے وہ بھی باوقار قوم تھی، پاکستانیوں کو کس یونین میں دعوت دی گئی ہے، آپ کے تو ویزے بھی کینسل ہو رہے ہیں، امریکہ نے ویزا پاکستانیوں کے لیے تقریباً بند کر دیا ہے، ویسے 7-8 ممالک کے بند کر دیے ہیں، اب تو ویزے بھی ملنا مشکل ہے، کس لیے ننگے ہو رہے ہو آپ، کس لیے اپنا قومی وقار چھوڑ رہے ہو آپ، فخریہ طور پر اس کو فاخر لباس بناؤ، خوبصورت لباس بناؤ، شلوار قمیض بناؤ اور اس کو باوقار سلائی کراؤ، باوقار طریقے سے اس کو پہنو تاکہ آپ کا حیا محفوظ رہے۔ روزمرہ معمولات زندگی، ان کے اندر تہذیب مہلک ہے۔ آپ کھانا پکانے والے پاکستان کے اندر، یہیں لاہور میں، جن کو بہت شوق ہوتا ہے باہر کے کھانے کھانے کا، 99%، یہ 1% گنجائش اس لیے رکھ رہی ہے کہ ممکن ہے کوئی ایک آدھ بندہ بیچ میں یا ادارہ ہو جو صحت کا خیال رکھتا ہو، 99% کھانے ہوٹلوں کے، ریسٹورانوں کے، ریڑیوں کے، دکانوں کے، یہ فاسد ہیں۔ فاسد مواد سے بناتے ہیں، گندے طریقے سے بناتے ہیں، آلودہ چیزوں سے بناتے ہیں، گھٹیا چیزوں سے بناتے ہیں۔ کئی دفعہ پاکستانی میڈیا نے یہ فلمیں نشر کی ہیں، جا کر مثلا جس تیل میں یہ تلتے ہیں، بروسٹ اور تکے، یہ کتے اور گدے اور چوہے مرے ہوئے اکٹھے کر کے ان کی چربی سے تیل نکال کے یہ اس سے بناتے ہیں۔ کئی دفعہ پاکستانی میڈیا نے اپنے ٹی وی چینلز کے اوپر یہ فلمیں، یہ فیکٹریاں، یہ نشر کی ہیں کہ یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ حرام گوشت، حلال ہو تو بھی حرام کر کے، مثلا مرغیاں جتنی پکتی ہیں بازار میں، مارکیٹ میں، یہ ذبح نہیں کرتے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ یہ جو مرغی ہے بکتی ہے عام بازاروں کے اندر، کاروباری صنعتی، اس کو کھلاتے ہیں جو کچھ، یہ خود بیماری ہے، اس کی خوراک محض بیماری ہے، اور پھر ذبح نہیں کرتے اس کو، گردن کاٹتے ہیں اس کی، یا مشین سے کاٹ دیتے ہیں یا بندہ کاٹتا رہتا ہے، یہی کھلاتے ہیں ساری دنیا۔ حرام حلال ہونا ایک علیحدہ بات ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آلودہ ہیں یہ ساری چیزیں، ملاوٹ والی ہیں، گندگی ہے ان سب کے اندر، بیماریاں ہیں سب، اور یہ مجرم ہیں۔ یہ حکومت بھی مجرمانہ کام کر رہی ہے، ان کے اوپر کنٹرول نہیں کرتی، اور یہ جتنے اس شعبے میں ہیں، فوڈ کے محکمے میں، یہ آلودہ چیزیں بیچ رہے ہیں لوگوں کو، حیات انسانی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ کون کروا رہا ہے ان سے تہذیب، کلچر؟ سود پرست کلچر، مفاد پرست کلچر، سرمایہ داری کلچر، یہ انسانوں کو تباہ کر رہا ہے، حیات انسانی کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ بس اخلاق، خلقیات کے ساتھ، معذرت، تقوی خلقیات کے ساتھ مختص نہیں ہے، تقوی کا ایک بڑا میدان خلقیات ہیں، حیات انسانی، جسم انسانی، محیط انسانی، ماحول انسانی، حیات کا، یہ تو خلقیات کے زمرے میں نہیں آتے کہ ہم تقوی کو اگر مخصوص کر دیا نفسانیات کے ساتھ اور خلقیات کے ساتھ، تو پھر یہ ساری چیزیں تقوی سے باہر ہو جائیں گی۔ جبکہ قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون، قصاص میں حیات ہے تمہاری، زندگی ہے تمہاری، یا خلق کی بات نہیں ہو رہی کہ اگر تم قصاص لو تو تمہارے اخلاق بہتر ہو جائیں گے، تمہارے رویے بہتر ہو جائیں گے، اگر تم قصاص کے قانون پر عمل کرو تمہاری زندگی، حیات محفوظ ہو جائے گی۔ کیوں محفوظ ہو جائے گی؟ اس لیے کہ اگر قصاص کا قانون نہ ہوا تو انسانیت کش، انسان کش گروہ، گینگز، مافیا، کرائے کے قاتل، پیشہور قاتل، یہ پیدا ہو جائیں گے، یہ لوگوں سے پیسے لے کے قتل کریں گے، جس طرح سے ہو رہا ہے۔ اگر قصاص ہو، قتل پیشہ نہیں بنے گا، قتل کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اب ہم اپنے ملک میں دیکھیں، آسان ترین کام، زخمی کرنا کسی کو مشکل ہے، قتل کرنا آسان ہے۔ پہلے زمانوں میں لڑائیاں ہوتی تھیں ڈنڈے سوٹے سے ہوتی تھیں، ٹانگیں توڑ جاتے تھے، ابھی تک محاورے وہی چل رہے ہیں، میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، لیکن ٹانگ توڑ کوئی نہیں سکتا، کیونکہ ٹانگ توڑنے کے وسائل ہی نہیں ہیں ان کے پاس، سیدھی گولیاں ہیں، پستول ہیں، بندوقیں ہیں، بندوق سے تو ٹانگ نہیں ٹوٹتی۔ پہلے لوگ ڈنڈے سے لڑتے تھے، سوٹے سے لڑتے تھے، ڈھانگوں سے لڑتے تھے، سر پھوڑ دیتے تھے، ہڈی توڑ دیتے تھے، ٹانگیں توڑ دیتے تھے۔ ابھی بھی کہتے ہیں کہ اگر تم نے یہ کام کیا میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، لیکن ان کو ٹانگ توڑ کے دکھائے مشکل ہے، چونکہ وسائل نہیں ہیں ٹانگ توڑنے کے، قتل کے وسائل ہیں سارے۔ اور یہ مجرم ہیں، حیات انسانی کے خاتمے کے وسائل بنانا، جیسے اسلحہ بنانا، اسلحہ انسان کی خدمت کے لیے یا انسان کے خاتمے کے لیے ہے، گولیاں بنانا، بارود بنانا، بم بنانا، راکٹ بنانا، میزائل بنانا، دوڑ ہے، ہر ملک کے اندر دوڑ ہے۔ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ خریدا گیا اسلحہ، بنایا گیا نہیں، دنیا میں بنایا گیا اسلحہ سب سے زیادہ روس کے پاس ہے اور امریکہ کے پاس ہے، جو بنایا گیا اسلحہ جو انہوں نے خود بنایا ہے، لیکن خریدنے والے ممالک میں سے سب سے زیادہ اسلحہ سعودی عرب کے پاس ہے، آل سعود کے پاس ہے۔ بنانے والے ملکوں میں کم ہے اسلحہ، انہوں نے زیادہ خرید کے اپنے ملک کے اندر رکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ ان کی خوب قتل کی ہے، نابودی کی ہے۔ یہ خاندان آل سعود قاتل خاندان ہے، ان کی تاریخ پڑھیں آپ، قدیمی تاریخ، جہاں سے یہ شروع ہوئے، یہ قبیلہ تھا کیا اور انہوں نے کیسے سعودی عرب پہ قبضہ کیا، کس طرح سیاست میں آئے، کس طرح باقی علاقوں کو تسخیر کیا، کس طرح اس علاقے کا نام بدل کر اپنے نام پہ کر لیا، سعودیہ اس مملکت کو اپنے خاندان کے نام پر انہوں نے نام رکھ لیا۔ یہ تاریخ پڑھنا آج کے مسلمانوں کے لیے کم از کم لازمی ہے، اس خاندان کی توحش ان کی بنیاد میں ہے، توحش ان کے خون میں ہے۔ ان کا شوق بھی یہی ہے کہ ہم اسلحہ خریدیں، ان کی خوشیاں دیکھیں، مثلا ناچتے ہیں جب تلوار لے کے ناچتے ہیں، ڈانس ان کا تلوار کا ہے۔ پاکستانی ناچتے ہیں وہ گھنگرو باندھ کے ناچتے ہیں، ہندوستانی ناچتے ہیں، پاکستانی ناچتے ہیں، ناچ کا حق ادا کرتے ہیں۔ عرب جب ناچتے ہیں تو اس میں بھی قتل و خنجر اور تلوار، اور ان کا ڈانس بھی قتل کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ہندوستانی قدیم میں جنگ بھی کرتے تھے ڈانس کے ذریعے، گھنگرو کے ذریعے سے، ناچ کے تسخیر کر کے، دھن بجا کے، تبلے کی مار دے کے کسی کو منشیات کے ذریعے سے تسخیر کر لیتے تھے۔ لیکن ان کی خون میں قتل ہے، غارت ہے۔ اتنے اور عرب وحشی نہیں ہیں جتنا یہ خاندان وحشی ہے، توحش اس کی رگ رگ میں، ہر سیل میں توحش ہے ان کے۔ اسلحہ اتنا خریدا ہوا ہے کہ اگر سعودی عرب کی کھدائی کی جائے یا تلاشی لی جائے تو سب سے زیادہ اسلحہ ہی نکلے گا وہاں سے۔ گاڑیاں کم ہوں گی، راشن کم ہوگا، فوڈ کم ہوگا، اور ہر چیز کم پڑ جائے گی، اسلحہ بہت زیادہ نکلے گا، ڈھیر اسلحے کے، کیونکہ قتل ہے ان کا۔ یہ جرائم پیشہ لوگ، ان سے حیات کیسے بچائیں؟ ان مجرموں سے، ان گینگسٹر سے، ٹرمپ سے، امریکہ سے، آل سعود سے حیات انسانی کو کیسے بچایا جائے؟ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص کو قانون بناؤ، زندگی محفوظ ہو جائے گی ان مجرموں کے ہاتھوں جو زندگی خطرے میں ہیں۔ دو قسم کے مجرم ہیں، ایک آل سعود جیسے قاتل کھلے تلواروں اور بموں سے، اور ایک یہ سرمایہ دار دکانداروں جیسے، اور بازار میں آلودہ چیزیں بیچنے والے، ملاوٹ کرنے والے، دودھ میں ملاوٹ، چینی میں ملاوٹ، کھانے میں ملاوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ کرنے والے۔ تیسرے قاتل یہ تہذیب ہے، یہ تہذیب جو گندگی کو پھیلانے کا ان کو موقع دے رہی ہے، دوسروں کے حیات کے خاتمے کا ان کو موقع دے رہی ہے، اور اس کے اوپر کوئی حساسیت نہیں ہے کسی کی طرف سے۔ نہ سیاست کی طرف سے، نہ دین و مذہب کی طرف سے، نہ کلچر کی طرف سے، نہ تعلیم کی طرف سے. تعلیم سب سے زیادہ آلودہ ہے، تعلیمی میدان سب سے زیادہ آلودہ میدان ہے. تعلیمی اداروں میں جو لوگ جاتے ہیں وہ اگر بچ کے سالم آ جائیں فحاشی و بےہودگی و ان ساری چیزوں سے، تو والدین سجدہ شکر کریں اگر اپنی اولاد کو بچا کے وہاں سے لے آئے ہیں. قصاص یہ کہ مجرمین کا راستہ روکنے کے لیے جو حیات انسانی کو خطرے میں ڈالتا ہے اس کی حیات کا خاتمہ کر دیں تاکہ حیات انسانی بچ جائے. انس دو چیزیں ہیں، کہ حیات انسانی کا تحفظ جو تقویٰ ہے، اور قاتل کی زندگی کا خاتمہ. قاتل کی زندگی کا خاتمہ بقا ہے، ضمانت ہے حیات انسانی کے لیے. بن سلمان کا خاتمہ یہ ضمانت ہے حیات انسانی کی بقا کے لیے. آج کا اگر قاتل سمبل دنیا میں بتایا جائے، قاتل کا نام لیں تو سب سے پہلے اس شخص کی طرف ذہن دوڑ کے جاتا ہے سب کا، جس نے یمن میں قتل عام کیا، جس نے صحافیوں پہ قتل عام کیا، جس نے سعودیوں پہ، جس نے سب سے بڑھ کر تشیعوں پہ کا قتل عام کا یہ مجرم، یہ کس طرح سے حیات انسانی بچے گی؟ قصاص کے قانون سے. بعض روشن فکر مآب جہلا، ایسے بے شعور لوگ جنہیں کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہے، نہ دین پڑھا ہے، نہ انسانیت کو پڑھا ہے، نہ کسی اور شعبے میں، لیکن اس میڈیا کی وجہ سے انہیں موقع مل جاتا ہے لوگوں تک اپنے ہذیانات پہنچانے کا. ہذیان بکتے ہیں، وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے میڈیا کے ذریعے سے. یہ آفت پہلے نہیں تھی، پہلے گمراہی پھیلتے ہوئے بہت دیر لگتی تھی، کوئی کسی کی واہیات باتیں، بےہودہ باتیں دوسروں تک پہنچتے ہوئے عرصہ لگ جاتا تھا، لیکن آج منٹ بھی نہیں لگتا، سیکنڈز میں یہ کام انجام پاتا ہے. جس کے جو اگلتا ہے، جو منہ سے نکالتا ہے غلاظت یا ذہن سے تخیل میں اس کے آتی ہے، وہ فوراً ساری دنیا میں ایک دم پھیل جاتی ہے. ان لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو مثلا دینی تعلیمات کے متعلق، دینی نظام کے متعلق ہمیشہ اپنی زبان استعمال کرتے ہیں نافہم، بجائے اس کے کہ پڑھیں سمجھیں کسی معتبر کسی عالم کے پاس، کسی دینی ادارے کے اندر چلے جائیں اور جا کر ان تعلیمات کی حکمت کو سمجھیں، خود بیٹھ کر ان تعلیمات کے خلاف زبان درازی شروع کر دیتے ہیں. جن میں سے ایک قصاص کا موضوع ہے، حدود و قصاص. بہت سارے ایسے ہیں غیر مسلم دنیا میں، اسلام دشمنوں میں تو بہت ہیں جنہوں نے ان موضوعات کو چھیڑا ہے، اور خود نام نہاد مسلمانوں کے اندر بھی کم نہیں ہیں لوگ جنہوں نے دین کے حدود اور قصاص کے نظام کو پڑھے بغیر، سمجھے بغیر، درک کیے بغیر اسے یہ قرار دیا کہ قصاص انسانی حقوق کے خلاف ہے. یعنی قاتل کو سزا دینا یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے، لیکن قاتل کا انسانوں کو قتل کرنا اس کے بارے میں انسانی حقوق یاد نہیں آتے. یہ خناسیت ہے، شیطنت ہے کہ تعلیمات دین کو توڑ مروڑ کر، ان کے حقیقی روح سے ہٹا کر، ان کے معنی سے ہٹا کر انہیں مسخ کر کے پیش کرنا، تاکہ عموماً مسلمان بھی تعلیمات دین سے بے بہرا اور بے خبر ہوتے ہیں، پڑھتے تو نہیں ہیں، اہتمام نہیں کرتے. دینی اداروں کے اندر کما حقہو ان تعلیمات کی تشریح نہیں ہوتی. مثلاً دینی اداروں میں احکام بیان ہوتے ہیں، فلسفہ احکام بیان نہیں ہوتا، اور جب فلسفہ احکام کا بیان نہ ہو احکام ادھورے رہ جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتے کہ یہ کیوں ہے، یہ کوئی حکم بظاہر نامناسب لگتا ہے۔ اگر دین کو فلسفہ دین کے ساتھ بیان کریں، جس طرح پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جناب زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے خطبہ نورانی میں ایک حصہ خطبے کا، ایک پیراگراف پورا فلسفہ دین کے متعلق مختص کیا بی بی نے، اور وہ بھی مسلمانوں کی پہلی نسل کو جو رسول اللہ کے شاگرد تھے، صحابی تھے، جنہوں نے احکام و دین سارا رسول اللہ سے سیکھا تھا، انہی کو جناب سیدہ نے فلسفہ دین بتایا کہ یہ دین تھا جو میرے بابا نے تمہیں سکھایا ہے، اب میں تمہیں اس کی حکمت اور اس کا فلسفہ اور مقصد بتاتی ہوں۔ یہ نہ ہو کہ کہیں تم احکام دین کو غلط انداز میں عملی کرنا نہ شروع کر دو، احکام دین کی درست شناخت فلسفہ دین کے ذریعے سے ممکن ہے۔ ان میں سے ایک اہم موضوع جو آج کی دنیا کا زندہ موضوع ہے، وہ حکم قصاص ہے۔ ہمارے علماء جب دین کا دفاع کرتے ہیں تو فلسفہ دین بیان نہیں کرتے، وہ حکم دین، مثلا اگر کسی نے کوئی سوال اٹھایا، اعتراض کر دیا دینی بات کے اوپر، تو فوراً اس کو مرتد قرار دے کر اور اس کے قتل کا فتویٰ صادر کر دیتے ہیں کہ اس کو مار دو، جس طرح یہ پہلے ہوا چند ماہ پہلے، ایک عیسائی عورت کو جس نے گستاخی کی تھی شان رسالت میں، اسے سزا ہوئی، پھر اس سزا یافتہ عورت کو پاکستانی کورٹ نے بری کر دیا، آزاد کر دیا۔ اس کے احتجاج میں مسلمان باہر آئے عاشقان رسول، اور آتے ہی آ کر ملکی سربراہوں کو اور فلاں کو اور عدلیہ کو اور وزیر اعظم کو اور فلاں کو سب کو انہوں نے واجب القتل قرار دے دی۔ یہ جواب ہوتا ہے ان کا، علمی جواب آپو، اس کا تشریح کرو کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا، کون کر رہا ہے، اس کے پیچھے ذہنیت کون سی کار فرما ہے کہ حرمت رسالت کو پائمال کرنے والوں کی سزا کیوں ہے موت، اس کی تشریح کرو۔ اور قصاص، قاتل کو قتل کرو، کیوں ہے ایسے، قاتل کو معاف کیوں نہ کر دو، قاتل کو جا کے تربیت کیوں نہ کریں، جس طرح مغربی تہذیب میں کہتے ہیں کہ تربیت کریں۔ اس وقت دنیا میں سزائے موت دینے والوں میں سے سب سے زیادہ امریکہ ہے، امریکہ میں سب سے زیادہ سزائے موت دی جاتی ہے، لیکن حملہ اسلام پہ کرتے ہیں کہ اسلام میں قصاص کا قانون ہے جو حقوق بشر کے خلاف ہے، جبکہ اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ سزائے موت امریکہ میں دی جاتی ہے، چونکہ امریکہ میں عام گلی کوچے کے قاتل ساری دنیا سے زیادہ ہیں۔ عام شہروں میں جس طرح آپ اپنے ملک میں گھوم رہے ہوتے ہیں، وہاں اتنا آسان نہیں ہے، وہاں کسی جگہ بھی کسی بھی بہانے سے، بقول بعض لوگوں کے جو امریکہ میں مقیم ہیں، کہ کسی خلوت کی گلی میں کوئی پکڑ لے گا تو میں تلاشی لے گا، اگر ڈالر ہیں آپ کے پاس ڈالر بھی لے لے گا اور قتل بھی کر دے گا، اور اگر ڈالر نہیں ہے تو بھی قتل کر دے گا، اس غصے میں کہ تم بیکار آدمی جیب میں ڈالر لیے بغیر گھوم رہے ہو، تم غصے میں مار دیتے ہیں، ڈالر کیوں نہیں ہے تمہارے پاس، ہم نے اتنی محنت کی ہے، تمہیں پکڑا ہے، تلاشی لی ہے، تمہارے اندر سے نکلا ہی کچھ بھی نہیں ہے، غصے میں بھی مار دیتے ہیں۔ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے سزائے موت کا قانون رکھا ہوا ہے، بعض مغربی ممالک نے ختم کر دیا، انہوں نے رکھا ہوا ہے، لیکن اسلام کے اوپر چڑھائی مسلسل جاری ہے ان کی، اسلام میں قصاص کا قانون کیوں ہے، اس کی تشریح کریں گے، قصاص کا فلسفہ کیا ہے، اور ظاہر فلسفہ دین سے دین کی تکمیل ہوتی ہے، دین کا مقصد سمجھ میں آتا ہے، دین جذاب بنتا ہے اور انسان کو اپنا مجذوب بناتا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر کوئی حیات انسانی کو خطرے میں ڈالتا ہے تو اسے قصاص کرو، اس کے قصاص میں حیات انسانی محفوظ ہے، یہ موضوع ہے. اصل حیات انسانی کا تحفظ اہم ہے اور یہی تقویٰ ہے. اور جیسا عرض کیا کہ یہ تقویٰ خلقیات سے متعلق نہیں ہے بلکہ خلقیات کے دائرے کے اندر بیان کیا ہے، جس کا دائرہ بہت وسیع ہے، جس طرف اشارہ کیا ہے کہ حیات انسانی کو کسی بھی ذریعے سے سبب بن کر، عامل بن کر، واسطہ بن کر حیات انسانی کو خطرے میں ڈالنا یہ جرم ہے، یہ بے تقویٰ انسان کا کام ہے. اور اس کا اسی زمرے میں آتا ہے، قصاص ہی کے زمرے میں آتا ہے. اگر کوئی ایسا سبب پیدا کرے جس سے حیات انسانی خطرے میں، مثلا ایسی فیکٹری لگائے جس کے دھوئیں سے لوگ مرتے ہیں، ایسی سوسائٹی بنائے جس کی آلودگی سے لوگ مریں گے، ایسا کیمیکل بنائے جس سے لوگوں نے مرنا ہے، ایسا اسلحہ بنائے جس سے لوگوں نے مرنا ہے جو حیات انسانی کو خطرے میں ڈالے، ایسا کھانا بنائے جس سے لوگوں نے مرنا ہے، ایسا مشروب بنائے جس سے لوگوں نے مرنا ہے، ایسی ملاوٹ کرے جس سے لوگوں نے مرنا ہے، وہ سب اسی جرم میں شامل ہیں. یہ سب قاتل ہیں بشریت کے، اور قصاص کا قانون ان سب کو لاگو ہوتا ہے، شامل ہوتا ہے، چونکہ اصل تحفظ حیات انسانی ہے. اس لیے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم باتقوا بن جاؤ، یعنی محفوظ زندگی تمہیں نصیب ہو جائے، اس کے لیے ان قوانین کو تمہیں لاگو کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے تقویٰ کی زندگی اپنانے کی انشاءاللہ.